जीस भाइयों, ये छह आयात है 29 से लेकर 34 तक। इंशाल्लाह इनके अल्फाज के मानी पे और इसमें मजामीन जो पोशीदा है, अजीम मजामीन यहाँ पे इनका तज़किरा आया है, इंशाल्लाह ताला इनके मजामीन के ऊपर भी गौर करेंगे। सूरा निसा जो है वो जारी है। सूरह निसा में आपको पता, पहला हिस्सा सूरह निसा का जो 43 आयात पर मुश्तमिल है, ये इस्लाम के उसने मुआशरत के अहकाम है, यानी इस्लाम के मुआशरे से मुतल्लिक। और मुआशरे के अंदर आपको पता है जो है खानदानी निज़ाम, आयली निज़ाम, जितामा, वरासत के असूल जो है, वरासत के कवानीन, जिनसी बहरारवी, अखलाकियात, निकाह कानून और हकूक निस्वा वगैरह जो है वो शामिल है इसके अंदर। और ये वो बहुत ही अहम मसाइल हैं जिसकी बुनियाद पे किसी भी निज़ाम हयात की तरह और बुनियाद डाली जाती है। इसलिए ये इस्लाम के निज़ाम हयात से मुतल्लिक बहुत ही अहम कवानीन हैं। और इनके ऊपर चूंकि मगरिब की तरफ से और ओरिएंटलिस्ट और मुस्तशरिकीन की तरफ से बहुत ज़्यादा इन पर एतराज़ भी किए जाते हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी और इम्पेरेटिव है कि हम इन कवानीन को इनकी हिकमतों के साथ सीखें और फिर इनका जो है वो तरवीज करें और इनकी जो है अपने फैमिलीज के अंदर और अपने लोगों मुसलमानों के अंदर। और आप जब आप इन पे बात करते हैं तो आप देखते हैं कि मुसलमानों को खुद और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को भी इन आयात के अंदर जो अल्लाह ताला ने इरशादात फरमाए, अहकाम इरशाद फरमाए, उनके बारे में सही तौर पर इल्म नहीं होता। इस सबक में जाने से पहले, चूंकि ये भी कुरान के जो वो मकामात हैं जिनमें बेशुमार अहकामात हैं और इनमें कुछ इस्तिलाहात ऐसी इस्तेमाल हुई है जो मेरे ख्याल में अगर इनको हम पहले थोड़ा सा जान लें तो फिर हम सबक में हमें वो आसानी हो जाएगी, और ये इस्तिलाहात आपको रेफरेंस के तौर पे भी बाद में काम आ सकती हैं। इसमें एक लफ्ज जो है वो गर्रर इस्तेमाल जो है वह इनके अंदर हुआ है, और गर्रर का मतलब तो होता है कोई भी किसी चीज के अंदर जो पोटेंशियल डेंजर होता है, खतरा होता है, कोई चांस या इत्तेफाक या जो किसी चीज के अंदर जो अनसर्टेनिटी की वजह से जो उसके अंदर जो खतरा मौजूद होता है वो गरर कहलाता है। ये उसके लुगवी मानी इस्लामी मुआशियात की ये एक टर्म है, और मुआशियात की इस टर्म में मतलब ये होता है कि कोई भी मुआयदा कर रहे हैं हम या कोई तबादला किसी चीजों का जो है वो कर रहे हैं, तो फिर मुआयदा या निर्ख से मुतल्लिक अबहाम जो होता है, जो अनसर्टेनिटी है, जो 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 जो, जो प्राइसेज हैं उनकी वजह से ये जो गैर यकीनी जो 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 खतरे की कैफियत होती है उसको फिर गरर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स जो है वो बिल्कुल शुरू ही से वो कह दे कि मैं जो आपकी ये गंदम या कोई फल या कोई बाग या कुछ प्रोड्यूस होगा तो मैं इसको जो इतने के अंदर खरीद, अभी तक उसको जाहिर उसकी कोई फसल भी नहीं आई, अभी उसका कोई मकान भी नहीं है, कोई चीज ऐसी जो है जो मौजूद ही नहीं है उसके बारे में, तो वो जो उसमें जो खतरात पोशीदा हैं वो अनसर्टेनिटी है उसको जो है गरर कहा जाता है। कोई चीज अभी दस्तयाब ही नहीं है और उसको जो है वो उसके पहले जो अगर सौदे इस तरह कर लिए गए हैं तो ये उसमें जो है वो गरर का जो पहलू होता है। फिर कबायर, आपको पता है ये कबायर कबीरा की जमा है और इससे मुराद कबीरा गुनाह होते हैं, जाहिर कबायर कबीरा की जमा तो कबीरा गुनाह मुराद है, और वो गुनाह जिनकी शरीयत में मखसूस सजा मुकर्रर है या अल्लाह ताला ने उन पर लानत फरमाई है या उन गुनाहों की सजा के तौर पे जहन्नम की वईद सुनाई है अल्लाह ताला ने, वो सारे गुनाह कबीरा गुनाह जो है वो जिसके अंदर शिर्क है और जना है और चोरी है, नाहक कत्ल है किसी का, वालदेन की नाफरमानी है, झूठी शहादत है, रिश्वत लेना है, सूद खाना है, किसी का माल नाहक तौर पर हड़प कर लेना, ये सारे गुनाह जो है ये कबीरा मुख्तलिफ अहादीस के अंदर इनकी मुख्तलिफ तफासील आई हैं, इसलिए अगर उनको मजमूई तौर पर जमा कर लिया जाए तो एक बहुत तवील फहरिस्त जो है वो बनती है इनकी। सगायर जो है इस तरह सगीरा की जमा है और सगीरा गुनाह इससे मुराद है फिर वो गुनाह जिन पर मखसूस लानत तो नहीं की गई, सजा भी नहीं आई है या जहन्नम की वईद भी नहीं आई, लेकिन वो काम न करने की मुमानियत वारिद हुई है, तो उन सब गुनाहों को सगीरा गुनाह कहा जाता है। फिर एक लफ्ज फजल बहुत इस्तेमाल हुआ है जो है ये बड़ा कसीर उल मौनी लफ्ज है, जैसे हम कहते हैं अल्लाह ताला का फजल तो इसके मानी के अंदर फिर बख्शिश और अता और अल्लाह ताला का एहसान, उसके अंदर दानाई, इल्म, किसी चीज की जो है वो अबंडेंस, جیسے ہوتی ہے زیادتی افزونی جسے، اور کوئی فضیلت، کوئی درجہ جو ہے وہ بڑائی بزرگی سب شامل ہے، اور پھر سیاق و سباق کے بنیاد پر اس کا استعمال جو ہے مختلف جگہوں میں ہو سکتا ہے. پھر نشوز ہے، یہ بڑا اہم اصطلاح ہے آج کے سبق کی، اور جو ہے اس کے معنی ہوتا ہے اٹھانا، سر اٹھانا، یا اگر انسان کوئی بیٹھا ہوا ہے تو کھڑے ہو جانا، تو یہ نشوز جو ہے. لیکن اس لفظ کا غالب استعمال پھر جو ہے ہماری فقہ کی اصطلاح میں اور قرآن میں اور شریعت کے اندر جو ہے اس سرکشی کے لیے استعمال ہوتا ہے، سرتابی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو عورت کی طرف سے اس کے شوہر کے مقابلے میں ظاہر ہو اور عورت جو ہے وہ سرکشی پہ آ جائے، تو اس کے لیے قرآن نے پھر اللہ تعالیٰ نے نشوز کا لفظ استعمال فرمایا. اچھا، یہ پھر یہ جان لینا چاہیے کہ کوئی عورت اگر اپنی کسی کی اوتاہی کی بنا پر یا غفلت کی بنا پر یا بے پرواہی کی بنا پر، یا پھر اگر اپنی رائے کا اظہار کرے اور اس پہ اصرار کرے، کوئی عام جو یعنی جو ذوق کی جو بات ہوتی ہے، تو اگر اس پہ اصرار کرے اور یہ جو اختلاف رائے ہو، تو یہ نشوز کے زمرے میں نہیں آئے گا. تو نشوز کا جو ہے مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ دراصل جو ہے وہ سرکشی کے اوپر اور آ گئی ہے، اور اس لیے اس لفظ کو جو ہے سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ جو ہے قرآن کے احکامات جو آنے والے ہیں ان کو سمجھا جا سکے. اور یہ جو نشوز کا حکم ہے، چونکہ یہ جو ہے یہاں پہ تو یہ عورت کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا، یعنی عورت کے زمرے میں آئے، لیکن قرآن کا ایک دوسرا مقام ہے اسی صورت کے اندر، ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ یہ نشوز کا حکم مرد کے لیے بھی آیا ہے. تو یہ لہٰذا یہ جنڈر کے سیاق و سباق میں نہیں ہے، یعنی یہ نشوز کا حکم مرد اور عورت کی وجہ سے نہیں کہ مرد یعنی عورت اگر یہ ایسا کرے گی، بلکہ یہ جو ہے معاشرے میں اور خاندان کے جو دو کردار ہیں، یعنی یہ جو معاشرہ ہے ہمارا، یا اس کے اندر ایک نظام، آئلی نظام ہے، خاندانی نظام ہے، وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس انسٹیٹیوشن کے دو کردار ہیں، دو حوالے ہیں، دو کارکنان ہیں. پھر اس حوالے سے یہ ذکر کیا گیا کہ اگر خاندانی نظام کے اندر اگر ایک کردار یہ کام کرے گا تو یہ جو نشوز کے زمرے میں آئے گا، اور اگر دوسرا بھی اسی طرح نشوز کے زمرے میں، مرد کے لیے بھی. اور لہٰذا یہ جنڈر کی بنیاد پہ نشوز کرنی ہے. لہٰذا عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جو فیمنزم کی تحریک ہے یا جو اورینٹلسٹ ہے یا جو اسلام پہ اعتراض کرنے والے ہیں، اس کو جو ہے مرد اور عورت کا معاملہ بنا کے پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو ہے، اور ظاہر ہے ہمیں چونکہ اس کا جو ہے اس کی حکمتوں کا، اس کی تفصیلات کا علم نہیں ہوتا، تو ہم بہت جلدی جو ہے اس میں ٹریپ ہو جاتے ہیں. اور نہ اس کو جو ہے مساوات مرد و زن کی بحث کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے کہ دیکھیں کہ جو ہے یہ جو ہے کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں مرد اور عورت کو برابری ہو، تو عام طور پر اس کو جو ہے ایک غلط رنگ دے کر اس طرف جو کھینچ کے لے گئے، مختلف میدان میں اس کی جو ہے وہ بحث کو لے جایا جاتا ہے. اور جب بھی آپ اس کو پھر مختلف مقام سے ہٹ کے دیکھیں گے تو پھر ظاہر ہے اس معاملے کی سمجھ نہیں آئے گی. نشوز کیا ہے؟ نشوز یہ ہے کہ عورت نفرت کے اندر یا پھر سرکشی کے معاملے کے اندر برحلے پہ آ جائے، اور جب پھر گھر اور خاندان کا ادارہ ہے جو، وہ بدامنی اور اس کے اندر جو ہے وہ اختلال، یعنی اس کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے قوامیت کا ایک جو درجہ دیا ہے مرد کو، اور پھر قوامیت، یہ قوامیت پامال ہونے کا اندیشہ ہو، جس کی وجہ سے خاندان انارکی اور انتشار کو جو ہے وہ اس کے اندر پیدا ہو جانے کا خدشہ ہو، تو یہ کیفیت جو ہے، یہ طرز عمل، یہ سلوک جو ہے، یہ پھر نشوز کے زمرے میں آئے گا. جیسے میں نے کہا کہ اگر عورت اگر اپنی ذوق کی بنیاد پر مختلف رائے کا اظہار کرتی ہے تو یہ نشوز نہیں ہوگا. پھر خاندانی نظام کو، جو بہت اہم ہے اسلام کے نزدیک، اس کی شکست و ریخت کو، اس کو بچانے کے لیے پھر، اور اس کی یہ جو خاندان کا ادارہ ہے اس کے اندر جو نظم ہے اس کا، اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کردار کو، دو میں سے ایک کردار کو قوامیت کا اختیار دیا ہے، اور پھر قوامیت کے اختیار کے اندر تادیبی اختیار بھی دیا ہے، جس کا ذکر یہاں پہ جو ہے آج کے سبق کے اندر آیت نمبر 34 میں آیا ہے. اور یہ اسی اختیار کی برتری ہے، نہ کہ مرد و عورت کی برتری کا معاملہ. یعنی فرمایا کہ ایک کردار کو قوامیت کا درجہ حاصل ہے، نہ کہ جو ہے یہ کوئی مرد و عورت کی جو ہے برتری کا مسئلہ اس کو بنا کے پیش کیا گیا ہے. اور جیسے وہ میں نے پہلے کہا ہے کہ اسی صورت میں آگے جا کر 128 آیت کے اندر شوہر کے نشوز کا معاملہ بھی زیر بحث آیا ہے قرآن کے اندر، لہٰذا اس کو اس حوالے سے جو دیکھا جانا چاہیے. ہم سبق کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ला ताकुलू, ला नहीं, ताकुलू अकला खाना, अकल ना खाओ, ना तुम खाओ, ये ता जो है देखिए सेकंड पर्सन वाला, ये नहीं तुम, ना तुम खाओ, अमवालकुम तुम्हारे अमवाल, यानी अपने अमवाल, अपने अमवाल, और अपने से मुराद है यानी तुम्हारी इस सोसाइटी के जितना भी माल सोसाइटी में गर्दिश कर रहा है तुम्हारे मुआशरे के अंदर, ये तुम्हारे अमवाल हैं। ये अगरचे मलकियत तो मुख्तलिफ लोगों की हो सकती है, मजमूई तौर पर अल्लाह ताला ने कहा है कि ये एक कॉमन जो है आप कह लें कि एसेट है इस कम्युनिटी का, इस सोसाइटी का, इस मुआशरे का, उनको रेफर किया गया है। बड़ी इस इस्तलाह पे गौर करने की जरूरत, अमवाल अकुम, तुम अपने अमवाल ना खाओ। और ये जो खाना है, जाहिर है ये खाना जो है मुंह के जरिए खाने के मामला नहीं है खाली, कि आप जो है आपको कोई फूड मुयस्सर है तो आप जाहिर है मुंह के जरिए से खाते हैं, ये मामला है तसरफ का मामला भी है कि तुम तसरफ ना करो, किसी के नाजायज कब्जा ना करो किसी के अमवाल पर, ये उस्मानी के अंदर भी है। यानी खाने से, ये मुंह के जरिए खाने से ज्यादा कंप्रीहेंसिव इसका इस्तेमाल जो है वर्ड का हुआ है। बैना कुम, बैना दरमियान, कुम तुम्हारे दरमियान, बिल बातिल, बातिल तरीके से, आपस में यानी तो आपस में ना, बातिल तरीके से, ना हक ना खाओ, इल्ला सिवाय इसके, अन के तकुना हो जाए या वो हो, तिजारतन के वो हो तिजारत, जाहिर सिवाय इसके कि वो हो एक तिजारत, और तिजारत में फिर एक शर्ती बताई गई है, अंतरा दिन, तरा दिन राजी होना, बहम राजी होना, मिनकुम फिर तुम्हारी वो बहम रजामंदी से भी हो वो तिजारत। तो उस तरीके से अगर तुम जो माल, जाहिर ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है तिजारत, तो अगर तुम दूसरे का माल जो है तिजारत में के जरिए से लेते हो और बहम रजामंदी से लेते हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं, ये एक्सेप्शन बताई गई है। वला तक्तुलू, और ना तुम कत्ल करो, अनफुसकुम अपने आप को। अब देखें ये फिर इससे मुराद जो है अन्ना के तल को अपना, इससे फिर वही चीज मुराद है। एक तो मुराद ये हो सकता है कि अपने आप को मांगना कतल करो यानी खुदकुशी ना करो, लेकिन इससे बढ़कर जो मफहूम जो पीछे आया है ला ताकुलु अमवालकुम, यहाँ पे फिर वो ला तक्तुलु अनफुसकुम कि अपने आप को कतल करो, तुम मुआशरे में आपस में एक दूसरे को कतल ना करो, तो ये भी इसका इतलाक भी उसी तरह उस पर होता है। इन अल्लाह का ना, बेशक अल्लाह ताला है, यकीन अल्लाह ताला है, बेकुम तुम्हारे ऊपर, रहीमा बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। इसका तर्जमा पढ़ दें।
ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीकों से ना खाओ, लेन देन होना चाहिए आपस की रजामंदी से, और अपने आप को कत्ल ना करो, यकीन मानो कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर मेहरबान है।
अब ये मुआशरे की सलामती जो है बताई गई है कि सलामती का दारो मदार इक्तिसादी सलामती पे है, ये पहली बात बताई गई है। और जाहिर है ये इक्तिसादियात जो कि किसी भी माशरे का अहम जुज होता है और इस्लाम के अंदर भी इसी तरह है, और इस वजह से उन उन जो इक्तिसादी जो हुकूक हैं, जो मिल्कियत है, उसको यकीनी बनाया गया है, और इस्लाम के अंदर जो है ये जान और माल के जो जो तहफ्फुज़ है वो बहुत प्राइम इम्पोर्टेंस का है। और इसी वजह से देखें कि दोनों चीजों को यहाँ पे जान और माल के तहफ्फुज़ की जो है वो बात की गई है। जो है ये जो ये इस खास तौर पर इस आयत के अंदर जो है जो पहली बात बताई गई है वो इस्लाम की बुनियाद को माली मामला और जो तबादला होता है, जो तिजारत होती है, वो जो है उससे ताल्लुक रखने वाले मसाइल से मरबूत जो है वो किया गया है यहाँ पे। इसी वजह से फुकहाए इस्लाम ने लेन देन और मामलात के तमाम अवाब में इस आयत से जो है वो इस्तदलाल किया है। और इस आयत के रीमा के अंदर तीन इरशादात अल्लाह ताला ने जो है फरमाए, दो बातों से मना किया गया है और तीसरी बात की जो इजाजत दी गई है। जिस जो है वो पहली बात वो जो जाहिर है जिसे मना भी किया गया है वो है कि लोगों के अमवाल शरण नाजायज हैं और ममनून तरीके से खाना जो है वो उसकी ममानत की गई है। खाने से मुराद वही है कि उनको कब्जा करना, तसर्रुफ में लेना, और इसमें सारी फिर चीजें आ गई, चोरी के जरिए से, डाका के जरिए से, गसब करना, खयानत के जरिए से, रिश्वत से, सूद से, कमार और जुए से किसी के अमवाल को जो है लेना, ये सारी की सारी नाजायज तरीके हैं ये बताया गया। और फिर बातिल और नाजायज तरीके बताया गया कि बातिल और नाजायज तरीके से ना खाओ, तो उससे मुराद फिर है कि कारोबार, तिजारत, लेन देन के वो तरीके हैं जिनके अंदर जो है दोनों फरीकों की बहम रजामंदी ना पाई जाती हो। तो इनमें जो है वो जाहिर है جو لوگوں کا جو ہے مفاد وابستہ ہوتا ہے, ان کو اس مفاد کو, لوگوں کے حقوق کو, لوگوں کے جو اقتصادی حقوق ہیں ان کو جو ہے وہ یقینی بنایا گیا ہے. یعنی کوئی بھی ایسا طریقہ جس میں ایک فریق کو ضرر یا پھر غرر, جیسے میں نے ابھی ہم نے غرر کا جو ہے اس کی ڈیفینیشن دیکھی ہے, اگر کوئی شخص اس کا ہدف بنتا ہے, کسی کو نقصان پہنچتا ہے یا کسی کو پوٹینشلی جو ہے اس میں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اگر, تو پھر جو ہے وہ جس کو غرر کہا گیا ہے وہ اس طریقے سے منع کیا گیا. دوسری بات جو بتائی گئی ہے وہ اجازت دی گئی ہے کہ معاملات کی جائز صورت یہ ہے کہ یعنی لوگوں کے مال لینے کی, کہ تم تجارت کرو اور وہ آپس کی رضامندی سے تجارت جو ہے رضامندی سے تجارت. لیکن تجارت کے اندر جو ہے خالی خرید و فروخت نہیں ہے بس, بلکہ اس کے علاوہ جو ہے یہ جو اجارہ کہا جاتا ہے یعنی جو ملازمت ہوتی ہے, مزدوری ہوتی ہے, یہ جو کرایہ کے معاملات ہیں یہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا اور امانت دار تاجر جو ہے وہ قیامت کے روز صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا, اور پھر کسی جگہ پہ فرمایا نبی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. تو یہ بات جو بتائی گئی. اور تیسری بات جو جہاں سے جو اس آیت کریمہ کے اندر بتائی گئی ہے وہ بھی ممانعت ہے, اور وہ فرمایا کہ قطرۂ نفس کو پہلے بتائی گئی کہ لوگوں کے اموال ناجائز طریقے سے نہ, وہ اموال کے حقوق کا تحفظ کیا گیا, لوگوں کے مالوں کا جو ہے تحفظ کیا گیا, پھر یہاں پہ لوگوں کی جانوں کا تحفظ کے بارے میں آیا کہ قتل نفس ہے وہ, اور یہ قتل نفس جو ہے چاہے اپنے آپ کو مارنا ہو یا پھر دوسروں کو, ہر صورت میں سے جو ہے منع کیا گیا ہے. اور اس میں جو ہے کیا ہوتا ہے اس سے کہ پھر اسے کسی کو مارنے سے پورا جو کسی معاشرے کا جو نظام ہے, جو تمدن ہے, جو ہے وہ سولائزیشن ہے, وہ خراب ہوتی ہے اور اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور اس میں فساد پیدا ہوتا ہے. اور اس وجہ سے ان دونوں چیزوں کو یعنی احترام جان اور احترام مال کو اسلام کے اندر بڑی پرائم امپورٹنس جو دی گئی ہے. اور اگر اس میں خاص طور پر فکرے سے مراد یہ ہو کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو تو جیسے پہلے میں نے کہا کہ خودکشی مراد ہوگی, لیکن جو ہے وہ اس میں یہ سارے کے سارے مفاہیم کا اطلاق اس پہ ہو سکتا ہے, یعنی تم اپنے آپ کو نہ قتل کرو, لوگوں کو نہ قتل کرو, اور جو ہے وہ لوگوں کے مال بھی ہڑپ نہ کرو, یہ سارے کے سارے اس کے اوپر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. اب یہ جو پابندی لگائی اللہ تعالیٰ نے حکام کہ یہ کام کرو اور یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو, ظاہر دو چیزوں کی ممانعت ہے, ایک کا جو اجازت دی گئی, تو یہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں اس کی پہ علت بھی بتائی گئی ہے. ان اللہ کان بکم رحیمہ کے اوپر جو ہے آیت ختم ہوتی ہے, اور اس میں یہی علت بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ تم پر بے حد مہربان ہے, اور یہ اس کی مہربانی کا تقاضا ہے کہ تم ہمارے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ بگڑنے, ان کو جو بگڑنے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ احکامات صادر فرمائے ہیں اور تمہارے اوپر یہ چیزیں لازم کی ہیں, تاکہ جب تم رہائش اختیار کرو کسی معاشرے کے اندر, تمہاری معاشرت کے اندر, تمہاری تہذیب و تمدن کے اندر, تمہاری سولائزیشن کے اندر, تمہاری سیوک لائف کے اندر کوئی فساد برپا نہ ہو اور وہ فساد سے بالکل جو ہے محفوظ ہو. اسی لیے حقوق کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر. یہ پھر فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ, اچھا یہ اس یہ جو وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ, اس کو جو ہے وہ جان لے کہ قرآن میں کئی جگہ پہ یہ اسلوب اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے, اور پھر اس حکم کے بعد اللہ تعالیٰ نے مان بعد فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ, یعنی جو تم میں سے ایسا پھر نہیں کرے گا, یعنی ایک پہلے اس کا ایک پازیٹیو ایجابی پہلو بتایا ہے, پھر اس کا جو ہے وہ سلبی پہلو بتایا, نیگیٹو پہلو بتایا کہ دیکھو اگر جس کا تو تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اور اس کے جو ہے اس کام کے رکنے سے جو ہے منع کر رہا ہے, اور اگر پھر اللہ تعالیٰ کے جو ہے رکنے کے حکم کے باوجود کوئی شخص نہیں رکے گا تو پھر اس کے ساتھ اللہ کیا معاملہ فرمائے گا, یہ بات بالعموم بتائی جاتی ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے بڑے اہم حکم ہیں, خصوصی حکم ہیں, بڑی تاکیدی حکم ہیں, جو ان کے ساتھ یہ معاملہ جو پیش آتا ہے, من اور جو بھی یفعل وہ کرے گا ذالک یہ, تو پھر جو بھی یہ کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ نے یعنی منع فرمایا ہے جن چیزوں سے, وہ بتا بھی دی گئی, تفصیل بھی بتا دی اس کی, عدوانم و ظلمن, عدوانم و ظلم, یہ عدوان یہ جو ہے اردو کا عدوان ہے, ظلم زیادتی کے معنوں کے اندر آتا ہے, کسی چیز کے حد سے نکل جانا, اور ظلمن کسی چیز کو ظلم کے ساتھ جو کر لینا، یعنی زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے کوئی شخص یہ جو کام کرے گا، فصوفا ان قریب، جلدی، یہ حرف استقبال ہے، فیوچر جو ہے وہ آرٹیکل ہے، پر تو اس کا مطلب ہے کہ ان قریب پھر وہ نسلی ہے نارن، نسلی پہلا جو نون ہے اور پیش اس کے اوپر نا نون پیش، نون جو ہے یہ زبر کے ساتھ بھی آ سکتا، تو یہ جو ہے وہ فرسٹ پرسن پلورل والا ہے، ہم، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ اشارت میں ہے، پھر ہم، پھر وہ میں نسلی ہے اس کو جو ہے وہ داخل کر دیں گے نارن آگ کے اندر، پھر ہم ڈال دیں گے اس کو نار کے اندر، یہ نسلی جو ہے، یہ لفظ سواد لام یا اس کا مادہ ہے اسلا یسلی اسلا ان، آگ میں داخل کرنا، ڈالنا کسی کو، باب فعل ہے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو میرے اس حکم کی خلاف ورزیاں کرے گا پھر میں اسے آگ میں ڈال دوں گا، وکانا ذالکا، اور وکانا اور یہ ہے ذالکا، یہی وہ چیز، اللہ اللہ کے اوپر یسیرا، یسیر جو ہے آسانی، اللہ کے اوپر یہ بڑا آسان ہے، اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا ایسے کہ کو کب کس کو جو ہے وہ جیسے کس کو آگ میں ڈالے اور کس کو آگ میں نہ ڈالے، اگر یہ ڈالنے کی بات ہے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑا سیر ہے، اور ظاہر ہے اس آیت کا تعلق بھی پچھلی آیت سے ہے کہ جو شخص بھی اس طرح ظلم اور عدوان اور زیادتی سے کام لے گا اور کسی کے حقوق پر طاقت سے اور جبر سے دست درازی کر کے یا دھاندلی سے یا کسی ناحق طریقے سے کسی کا مال لے لے گا یا کسی کے حقوق غصب کر لے گا، تو فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ پہ یہ بڑا آسان ہے کہ اس کو جہنم رسید کرے وہ اور آگ میں ڈال دے، تو یہ جو ہے یہ عقوبت اور یہ جو ہے تنبیہ کی بتائی گئی، اگر جو اللہ تعالیٰ کے حکام کی نہیں یہ جو جان اور مال کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے اس کو جو وائلیٹ کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ فرمائے گا، جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، فرمایا ان تجتنبو، اب یہ اجتناب کا جو لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ اسی سے ہے، اجتنبا اگر، اور ان جو ہے یہ شرطیہ پہلے شرط آ گئی، اگر تم، پہلا جو تا ہے یہ سیکنڈ پرسن والا ہے تم والا، اگر تم اجتناب کرو، اجتنبا یا اجتنبو اجتناب، یہ اجتناب ایز اٹ از اردو میں استعمال ہوتا ہے، اسی معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، بچنے کے معنوں کے اندر، اصل میں تو یہ لفظ دیکھیں کہ تجتنبو جو ہے تجتنبو کے بعد الف ہے اور یہ خالی الف ہے، ظاہر جیسے میں نے کہا کہ اس کا کوئی مقام نہیں ہے تجتنبو کا، تو یہ الف بتاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی لفظ تھا جو اس کو ہٹا دیا گیا ہے، محذوف کر دیا گیا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ تمام پلورل جو سیگے ہوتے ہیں وہ نون کے ساتھ آتے ہیں، تو جو ہے وہ تجتنبو نہ تھا یہ، اور جو شرط کی وجہ سے بلا جو آخری نون ہے جسے نون اعرابی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے کسی لفظ کا اعرابی حالت معلوم کی جاتی ہے، اس لیے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں، وہ گر جاتا ہے، پھر قبائر، اگر تم اجتناب کرو گے قبائرہ، قبائر سے، جیسے ابھی میں نے کہا قبائر کی ہم نے تعریف ابھی ہم نے پڑھ لی ہے شروع میں، تو یہ پھر آسان ہو گیا ہمارے لیے، اور قبائر سے مراد پھر ہے کبیرہ گناہ، ما تنہونا انہو، ما جو تنہونا، اچھا یہ دیکھو جو لفظ تن ہونا ہے یہ پیش سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ کس چیز کی علامت ہے کہ یہ پیسے باعث ہے، تن ہونا نہ منع کرنا، جو منع کیے گئے ہیں، انہو جن سے منع کیا گیا ہے، یعنی انہو نہا ینہا نہین روکنا، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے نہیں، یہ وہی لفظ ہے جس سے منع کیا گیا ہے، اگر تم جو ہے ان سے اجتناب کرو گے ان کبیرہ گناہوں سے، تو فرمایا نکفر، تو پہلا نون پیش نون جو ہے یہ ہم والا ہے، فرسٹ پرسن پلورل والا ہے، تو اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہا ہے ہم، پھر آ رہا ہے کفر، کفارا یکفرو تکفیرن، یہ ریموو کرنا دور کرنا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم دور کر دیں گے انکم تم سے، ہم تم سے پھر دور، یہ باب تفیل ہے سیکنڈ فارم آف دا ورب ہے، تم سے دور کر دیں گے سیئاتکم، یہ دو لفظ ہیں سیئات اور پھر کم، یہ سیئات جو ہے حسنات کا متضاد ہوتا ہے، وہ حسنات نیکیاں، سیئات برائیاں، تو اور سیئات جو ہے یہ چونکہ جمع کا صیغہ ہے تو اس کا واحد بھی آپ جو ہے وہ جان لیا کیجئے کہ سیئات جو ہے سیئات کی جو ہے وہ جمع ہے، اس کا معنی برائی ہے، اور اسی طرح حسنات جو ہے حسناتن کی جمع ہوتی ہے. فرمایا ہم ان سے برائیاں پھر اللہ تعالیٰ فرمایا ان سے دور کر دیں گے جو کبیرہ گناہوں سے بچیں گے. وَنُدْخِلْكُمْ وہی پھر وہی نون پیش نون فرسٹ پرسن پلورل ہم پھر آگے داخلہ داخل کریں گے کم تمہیں ہم پھر داخل کریں گے ان کو یعنی ان لوگوں کو جو یہ کبائر سے جو کبیرہ گناہوں سے بچ گئے. مدخلن کریما مدخل جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے داخل ہونے کی جگہ, کریما بڑی عزت کی جگہ کرم والی جس پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جو وہاں پہ عزت اور تکریم رکھی ہے اسی لفظ یہ تکریم کے اس بھی اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے تکریم. اللہ تعالیٰ پھر داخل فرمائے گا ان لوگوں کو تکریم والی جگہ پہ عزت والی جگہ پہ فرمائے گا. فرمایا ولا تتمنوا یہ وہی لفظ ہے دیکھو فرسٹ جو تا ہے یہ سیکنڈ پرسن والا ہے اور نہ تم آگے ہے تمنوا وہی لفظ ہے تمنا کرنا اردو میں جو ہوتا ہے نہ تم تمنا کرو ما فضل اللہ بھی ما فضل اللہ جو فضل اللہ نے کیا ہے دی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت جس سے بعضکم علی بعض تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر یہ جیسے میں نے کہا یہ ایک تم میں سے بعض کو بعض پر جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے اس کی تمنا مت کرو. فرمایا للرجال نصیب لفظ لی کے لیے رجال مطلب مرد نصیب حصہ مردوں کے لیے ہے ایک حصہ اور وہ کون سا ہے یہ من ما ہے آگے تو جس کو اکٹھا لکھا جاتا ہے تو مما لکھا جاتا ہے مم مکتسبو تو ہے من جو کمایا اکتسبا جو ہے کمانے کی جو انہوں نے کمایا یہ جو مردوں نے کمایا یہ باب افعال ہے اکتسبا اکتسابن یہ لفظ ایز اٹ از اردو میں استعمال ہوتا ہے اکتساب کمانے کے معنوں کے اندر یہ فزیکل بھی ہوتا ہے یعنی کوئی مزدوری کرنا اور کمانا اور کوئی عمل کرنا اور اس کا اجر کمانا یا اس کا جو بھی سزا اور جزا کمانا وہ بھی اکتساب ہے یہ دونوں معنوں کے استعمال. وللنساء نصیب اور عورتوں کا بھی اسی طرح ایک حصہ ہے میں مک تصبنا جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے جو انہوں نے کمایا یہ بالکل جو ہے یہ ریپیٹیشن ہے اوپر مرد کے لیے نیچے عورت کے لیے. فرمایا وسأل اللہ اور سوئلا سوال پوچھنا اور مانگنا اور مانگو اللہ سے من فضلہ اس کا فضل میں سے اس کے فضل میں سے مانگو اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے مانگو. ان اللہ کانا بکم بکل شئن علیما یہ میں نے اکٹھا لکھ دیا اس لیے کہ یہ سارے الفاظ بار بار ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بکل شئن ہر چیز کے اوپر علیما جاننے والا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بہت خوب جاننے والا ہے. اس کا ترجمہ پڑھ دینا
اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو. جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے. ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے.
جزاک اللہ. اب دیکھیں عزیز بہنوں اور بھائیوں میں نے دو ان آیات کو جو ہے یہ نسبتاً ایک ایک آیت کی یا ایک ڈیڑھ آیت کی آیت ڈیڑھ سطر کی آیت ہے میں نے ان کو اکٹھا کر دیا اور وجہ یہ ہے کہ قرآن کے بڑے دو عظیم جو ہے وہ اصول اس جگہ پہ جو ہے اکٹھے کر دیے گئے ہیں اور بڑی عظیم جو ہے وہ تمدن کے دو مسائل کو یہاں پہ ایڈریس کیا گیا ہے اسی لیے میں نے ان کو دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے. اور یہ انسانی تمدن کے جو دو اہم ترین مسائل جو بیان ہوئے کیے گئے ہیں یہاں پہ ان میں سے پہلا جو ہے وہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. اور خاص طور پر یہ بھی جان لیں کہ جو بعض گناہ جیسے قتل نفس ہے انسان یہ انسان کو دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں تو گناہوں سے اجتناب کی ترغیب دی گئی ہے پیچھے ابھی پہلے جو بتایا گیا ہے یا بتایا گیا ہے. تو پھر جو انسانی تمدن کی جو اہم ترین مسائل بیان کی ان میں سے پہلا جو ہے یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں پہلی آیت میں بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ گناہوں کی معافی کے لیے ایک عظیم الشان ضابطہ رسول اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دیا اس میں اور وہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ جان لینا چاہیے اس لیے کہ تمام ابن آدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطاؤن تمام کے ساتھ خیر الخطائین توابون وہ پھر ان میں سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کرنے والے. تو کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا ہے جو گناہ نہ کرے, لہٰذا گناہ سوائے انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سے جو ہے وہ خطاؤں سے جو ہے وہ محفوظ فرما دیا ہے اپنی حکمت سے اور اپنی مشیت سے. تو باقی تمام انسان گناہ کرنے والے, تو اس لیے ہر چونکہ انسان گناہ کرنے والا ہے اس لیے گناہوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرمائے گا ہمارے ساتھ, یہ ہمیں سارے کو جان لینا چاہیے. اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے اصول اور ضابطہ بیان فرمایا یہاں پہ تمدن کا, وہ یہ ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا. یہ بہت اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے اور بڑی خاص رحمت ہے انسانوں کے لیے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی رؤوف الرحیم ہونے کی اور کریم ہونے کی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی جو ہے یہ ایک دلیل ہے. اچھا, یہ جو کبیرہ گناہوں سے بچنے کی روش ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی شعوری کوشش کے ساتھ, جو ہم انسان کو معلوم کبائر ہیں کہ یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے, اور ان سے انسان بچنے کی کوشش کرے. پھر اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے فرائض ہم پہ عائد ہوتے ہیں, ظاہر فرض کو چھوڑنا تو کبیرہ گناہ ہوگا, تو ان فرائض کو پوری ان کی ادائیگی کرے. کسی فرض کو, چاہے وہ نماز کی صورت میں ہے, وہ چاہے روزے کی صورت میں ہے, اور زکوٰۃ کی صورت میں ہے, اور حج کی صورت میں ہے, یا دوسرے جو فرائض اللہ تعالیٰ نے ہم پہ عائد کیے ہیں ان کی پوری ادائیگی کرے. پھر محرمات سے اجتناب کرے بالکل کلی طور پر. محرمات سے مراد ہے کہ وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں, چاہے وہ کسی جان کا قتل ہو, اور چاہے وہ کسی کے حقوق کی وائلیشن ہو, اور چاہے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ, یا انسانوں کے حقوق کا جو ہے تلفی کی بات ہو, ان تمام سے جو ہے وہ انسان بچنے کی روش اختیار کرے. اور پھر جو ہے اس طریقے سے اگر انسان ہم سے جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جائیں گے روزمرہ کی زندگی کے اندر, جو ہم سے خطائیں جو ہے وہ ہو جائیں گی, وہ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے معاف فرمائے گا. جیسے احادیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے اور جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو پھر ہاتھ سے سرزہ دھونے والے گناہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے, اور اسی طرح جب وہ اپنے منہ کو اور سر کو اور کانوں کو جو ہے وہ دھوتا ہے یا مسح کرتا ہے, تو پھر اس سے اس کے سر سے اور اس کی زبان سے اور اس کے کانوں سے ہونے والے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور پھر فرمایا کہ جب وہ جو پاؤں دھوتا ہے تو پھر اسے پاؤں سے ہونے والے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں, اور جب وہ مسجد کی طرف پھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کی جو ہے حسنات, اس کے لیے نیکیاں جو اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس اصول کو بیان بھی فرمایا ہے سورہ ہود کے اندر, ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ اللہ تعالیٰ حسنات کے ذریعے سے, اچھائیوں کے ذریعے سے, نیکیوں کے ذریعے سے برائیوں کو دفع فرما دیتا ہے, دور فرما دیتا ہے. اور ان برائیوں سے مراد, لیکن یہاں پہ کبائر گناہ نہیں ہے, صغیرہ گناہ ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہم سے جو ہے وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں, جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے گا. کبیرہ گناہ کا جہاں پہ تعلق ہے تو وہ توبہ کے بغیر جو ہے وہ معاف نہیں ہوں گے. اچھا, اسلامی تمدن کے حوالے سے آپ معاشرے کا تھوڑا سا طرز عمل دیکھ لیں آپ. اچھا, یہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک منٹ یہاں پہ یعنی رک کے اس پہ تھوڑا سا اس کو کنٹمپلیٹ کریں, اس پہ غور و فکر تھوڑا سا غور کریں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں سے تمہارے درگزر فرما دے گا. اب کیا یہی ہمارے معاشرے کے اندر طرز عمل یہی ہے؟ خاص طور پر جو ہماری کلرگی ہے, یہ جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے, اور مذہبی طبقے کی یہ جو اجارہ داری ہے جن لوگوں کی, یہ جن لوگوں نے اجارہ داری بنا رکھی ہے مذہب کے اوپر, ان کا معاملہ آپ ذرا دیکھ لیں وہ کیا نظر آتا ہے. تو اس حوالے سے دیکھیں, اور اس یہ جو مذہبی جو کلرگی ہے, یہ جو مذہبی طبقے کی اجارہ داری ہے, ان کو دیکھیں تو یہ معاملہ انہوں نے الٹ کر دیا ہے اس جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے, یعنی معاملہ بالکل اس کے برعکس کر دیا ہے. کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں بعض کبیرہ گناہ تو علی الاعلان ہو رہے ہیں. اچھا, سود کا چلن عام ہے, حرام خوری عام ہے. اچھا, یا پھر آپ دیکھیں جو تو پھر کیا ان کی نسبت کیا ہے اس معاشرہ مذہبی طبقے کے جو طرز عمل کیا ہے, وہ پھر چھوٹی, لیکن ان کو چھوڑ رہے ہیں, ان کو کوئی موضوع بحث نہیں بنا رہا, ان کے لیے کوئی جدوجہد عملی نہیں کر رہا کہ اس کو ان جو بڑے کبائر ہیں جن میں سے ہم چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے اس کے اندر مبتلا ہے. کیونکہ سود کے نظام اگر جاری ہے تو تو کوئی چاہے عالم ہے چاہے مولوی ہے کوئی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ کوئی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کو ضرور پہنچے گا اور تمام لوگ معاشرے کے اس کے اندر جو ہے مبتلا ہوں گے. اس کی اس کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی بات نہیں ہے, کوئی دروس نہیں ہے, کوئی لیکچر نہیں ہے, کوئی سب سے بڑھ کر بات ہے کہ عملی جدوجہد نہیں ہے. لیکن یہ طبقہ, یہ معاملہ, یہ جو طبقہ ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہت نکیر کر رہا ہے, فروعات اور جزیات پہ بڑی سخت گرفت کر رہا ہے, فقہی اختلافات پہ کفر کے فتوے دے رہا ہے, اور جو ہے یہ پینچا جو ہے تو ٹخنوں سے اوپر ہے کہ نیچے ہے, داڑھی جو ہے وہ شریع ہے کہ نہیں ہے, اللہ حاضر کیا, اس طرح کے بے شمار جو ہے معاملات ہیں جن کے اوپر بڑی جو ہے وہ دقیق قسم کی بحثیں ہیں اور معاملات ہیں, اور من دیگری تو دیگری کی تقسیم کر رکھی ہے کہ وہ چونکہ اس طرح کرتا ہے لہٰذا وہ جو ہے اور ہے اور میں اور ہوں. اور لیکن آپ دیکھ لیں کہ یا پھر جو ہے دوسرا معاملہ اقامت دین کا ہے, جو فریضہ اللہ تعالیٰ نے عائد کیا ہے اقامت دین کا, وہ اس پہ کوئی بات نہیں ہے, اس کے لیے کوئی تحریک نہیں ہے, اس پہ کوئی بات کم کرنے کی بات نہیں ہے, نہ اس پہ مجالس ہیں, نہ مذاکرے ہیں, نہ دروس ہیں. تو یہ جو 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 بات ہے, جو ہمارا طرز عمل ہے معاشرے کے اندر, یہ اس کے الٹ بنا دیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے وہ. تو یہ آیت اس لحاظ سے ہماری اجتماعی زندگی کے لیے ایک درس کی حیثیت رکھتی ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کی صورت میں اپنے بندوں کے چھوٹے چھوٹے گناہ نظر انداز کر دیتا ہے, اسی طرح ہمیں بھی لوگوں کے چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے وہ ان کو نظر انداز کرنا چاہیے. یا پھر یہ طرز عمل کے کسی شخص کی چھوٹی سی بات کو بڑھا کر اس کی پوری زندگی کے اوپر, اس کے پورے کردار کے اوپر جو ہے پھیلا دیتے ہیں, اور جو ہے وہ اس کی تمام نیکیوں کو اور اس کی اچھائیوں کو جو ہے پس منظر میں ڈال دیتے ہیں. یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون قرآن مجید میں 3 دفعہ بیان فرمایا ہے, یہی والا کہ تم چھوٹے جو ہے وہ بڑے گناہوں سے بچو گے, اور چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں سے جو ہے معاف فرمائے گا. یہ مضمون سورہ شورہ میں بھی آیا ہے 37 نمبر آیات میں, اور سورہ نجم میں بھی آیا 32 نمبر آیات میں. تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے وہ کیا ہوگا. اچھا, جو دوسرا معاملہ ہے بہت اہم انسانی تمدن کا, وہ پھر دوسری آیت میں بتایا گیا ہے, اور وہ معاملہ جو ہے وہ انسانی معاشرے میں فضیلت کا ہے. اور اس زمن میں یہاں پہ اہم اخلاقی ہدایت دی گئی ہے لوگوں کو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اندر تمام انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے, ان کے اندر بہت تفاوت ہے, بڑا ڈفرنس ہے ان کے اندر, بڑا تنوع ہے ان کے اندر, کوئی خوبصورت ہے کوئی خوبصورت نہیں ہے, کوئی طویل قامت ہے کوئی کوتاہ قد ہے, کسی کو عورت بنایا ہے کسی کو مرد بنایا ہے, کسی میں کوئی وصف رکھا ہے کسی میں کوئی دوسرا وصف رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کے درمیان بے شمار حیثیتوں سے فرق جو ہے وہ روا رکھا ہے. اب اس تفاوت پہ اور اس ڈفرنس پہ چیں بچیں ہونا جو ہے, اعتراض کرنا اور احتجاج کرنا اور شکایت کرنا, یہ یہاں پہ جو ہے وہ بتائی بات کہ یہ نہیں ہونی چاہیے چیز. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کسی شخص کو جس طریقے سے دیا ہے اس پہ وہ صبر اور شکر کرے, جس طریقے سے جو وس اس کے اندر رکھے ہیں اس پہ کرے, اور اچھے وس جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرے. پھر وہ اپنے ارادے سے اور اپنی کوشش سے وہ خیر اور نیکی کے کاموں میں جو ہے وہ سب کے دلے جانے کی کوشش کرے. پھر بھلائی اور اچھائی کے کاموں سے ان چیزوں کی تلافی کرے جو اس کے اندر نہیں موجود نہیں ہے. تو اور اپنی اوور آل مجموعی طور پر اپنی منفی نفسیات کی بجائے جو ہے اپنے اندر مثبت نفسیات کو پروان چڑھائے. اور جو فضل اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے شخص کو دیا ہے اس کی تمنا نہ کرے, بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے فضل کی دعا کرے, اللہ تعالیٰ کی فضل کی دعا کرے کہ اے اللہ تو نے فلاں کو یہ چیز عطا فرمائی ہے, اے اللہ تو مجھے بھی جو ہے وہ اس جیسی کوئی چیز عطا فرما دے. اور اپنے اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے جو اس کے اندر جو چیز ہے اس کے اس میں جو حکمت پوشیدہ ہے وہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگے. اسی طرح مردوں اور عورتوں نے جس چیز کو جو کچھ دیا ہے اس کو استعمال کر کے جتنی اور جیسی برائی اور بھلائی استعمال کرے گا, یعنی وہ کمائے گا, یعنی چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے, وہ اس کے مطابق حصہ پائے گا. یعنی اگر کوئی مرد کو جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دی ہیں وہ اس کے مطابق حصہ پائے گا جو عمل کرے گا, اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو وصف اور صاف عطا فرمائے اس کے مطابق وہ جو عمل کرے گی عورت اس کو اللہ تعالیٰ وہ اس کے حصہ پائے گی. میں ولکل جعلنا ولکل اور لکل ہر چیز, جعلنا بنایا اور سب کے لیے ہم نے بنایا, موالیا مما ترک, موالی جو لفظ ہے یہ جو ہے مولا کی جمع ہے. مولا, مولا کا مطلب ہوتا ہے وارث اور حقدار ہوتا ہے. تو پھر ہم نے مما ترک کا جو بھی چھوڑا اس نے, ان میں سے ہم نے اس کا وارث بنایا, حقدار بنایا. الوالدان فالاقربون, جو والدین نے اور عزیز رشتہ داروں نے جو بھی ترکہ چھوڑا ہے اس میں سے ہم نے وارث بنا دیے, ان میں سے ہم نے حقدار جو ہے لکھ دیے, اور یہ سارے حقوق جو ہے اور حصے اس کے بخرے جو اس سے پہلے جو ہے تذکرہ آ چکا ہے. والذین عقدت, عقدت والذین, اور جن لوگوں کو عقدہ, یہ عقدہ جو ہے آپ کو پتا عقد باندھنے کے معنوں کے اندر آتا ہے, کسی جو ہے وہ پختہ کرنے کے معنوں میں آتا ہے. عقیدہ یا عقد و عقدن جو ہے اسی کو جو عقد نکاح اس لیے کہتے ہیں کہ نکاح کو پختہ کرنا, نکاح کو باندھنا, نکاح کا میثاق جو ہے اسی وجہ سے. تو جن کو باندھا, ایمانکم, ایمان یمین کی جمع ہے, قسمیں سے مراد ہے. تو جن کو باندھا, جن کو پختہ کیا تمہاری قسموں نے, فاتوہم, تو پاس لے دو ان کو, نصیبہم, ان کا حصہ. اب یہ دیکھیں, یہاں پہ رک کر دیکھیں کہ یہ کیا بات اب تک بتائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو لوگ والدین یا عزیز اقرباء رشتہ دار جو مال چھوڑیں گے اس کے حقوق ان کے وارث ہم نے متعین کر دیے ہیں. اب جو فرمایا, لیکن اگر تم نے کسی کو جو ہے وہ زبان دی ہے, کسی سے وعدہ کیا ہے, کسی کو حق دیا ہے جو ہے, یعنی جو آپ کو پتا کہ ایک تہائی تک تو ہم اپنی وراثت میں سے جو ہے وہ نصیحت وصیت کر سکتے ہیں, یعنی وہ فرمایا کہ اگر تم نے کسی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے, قسم دی ہے, تو فرمایا تو پھر دو ان کا وہ حصہ, یعنی جو حقوق جو وارث وارثوں کے جو حقوق متعین کر دیے وہ اپنی جگہ پہ وہ انچینج ہیں. لیکن اگر جو جو چیز جس کی گنجائش رکھی گئی ہے تم نے کسی کو اپنے حصہ کا وعدہ کیا ہے تو وہ پھر ان کو دو. ان اللہ کانا, بے شک اللہ تعالیٰ ہے, اللہ کل شہید, ہر چیز کے اوپر شہیدہ, گواہ, دیکھنے والا. گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہو اور اس کو جو ہے وہ اچھی طرح دیکھے اور سنے, تو وہ اللہ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے, ہر چیز کو سننے والا ہے, اس کو جاننے والا ہے. اس طریقے سے ایمانوں کے اندر گواہ ہے وہ اللہ تعالیٰ. ترجمہ کر دے اس کا.
اور ہم نے ہر اس طریقے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں, اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں, تو ان کا حصہ انہیں دو, یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے.
نگران ہے یا پھر اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے, گواہ ہے. تو بالکل جیسے میں نے کہا کہ دو بات بتائی گئی ہیں, ایک وہ رشتہ دار کے جو وہ ہے نظام وراثت کے جو جو اصول بتائے گئے ہیں, جو حصے بتائے گئے ہیں نظام میراث میں, وہ قطعی ہے, وہ بتایا گیا ہے. اب اس کا پس منظر کیا تھا؟ اس کا پس منظر یہ تھا کہ عربوں کے اندر جب اسلام نازل ہوا تو وہاں پہ یہ ایک طریقہ تھا کہ دوست احباب میں جو ہے یہ عہد و پیمان ہو جاتے تھے کہ میں تمہاری وراثت میں حصہ دار بنوں گا, اور وہ دوسرا کہتا تھا کہ تم میری وراثت میں حصہ دار بنو گے, اور اس طریقے سے اور بھی چیزیں تھیں, جیسے منہ بولے بیٹے کو بھی وارث سمجھا جاتا تھا. تو پھر یہ جو جاہلیت کے طریقے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما دیا, فرمایا کہ کوئی کسی کا وارث نہیں بنے گا جو ہے کسی کے کہنے پر کہ میں تمہارا وارث بنوں گا, اور کوئی میں کسی اور کا وارث بنوں گا, یا میرا کوئی اور اس طرح وارث بنے گا. وہ جو وراثت کے حصے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قطعی طور پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیے, اور منہ بولے بیٹے کی بھی اسی طرح وارث نہیں ہوگا. یہ تمام جاہلیت کے جو طریقے ہیں یہ منسوخ کر دیے اللہ تعالیٰ نے. اب وارثوں کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے, اور وارث بھی مقرر کر دیے گئے ہیں کہ کون کس کو ملے گا اور کتنا حصہ ملے گا, یہ بھی بتا دیا گیا ہے. اچھا, عہد و پیمان کے ذریعے سے کوئی کسی کا وارث نہیں بن سکتا, اور نہ احکام میراث میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس میں جو ایکسپشن دی گئی ہے کہ کسی غیر وارث کے لیے ترکے میں سے ایک تہائی کا حکم ہے کہ وہ کسی کوئی شخص کسی کے لیے جو ہے وہ وصیت کر سکتا ہے, یعنی ایک تہائی تک اس کو دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر کسی نے ایسا کیا ہے, کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے, تو وہ پھر جو ہے تم پورا کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حکم قطعی طور پر دے دیے ہیں وراثت کے اور وارثوں کے, ان احکام میں کوئی تبدیلی لانے کے لیے کوئی مخفی یا کوئی فرضی کوشش جو ہے وہ نہ کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو, حاضر ناظر کو, اور چیز جو چھپی ہوئی ہے اور کوئی جو ہے سامنے, ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو بارے میں اللہ تعالیٰ اس بارے میں فرمایا. آپ فرمایا الرجال قوامون, الرجال جو ہے مرد, قوامون قوام ہیں, ذمہ دار ہیں, کفیل ہیں. فرمایا یہ قوام, قوامون جو ہے قوام کی جمع ہے, یہ قیام سے, یہ قیام کھڑے ہونا سے مبالغے کا صیغہ ہے. اور قوام پھر اسی سے لفظ جو ہے قیم بھی نہیں مانوں کے اندر ہے, قوام اور قیم تقریباً ایک ہی مانوں کے اندر جو استعمال ہوتے, اس سے مراد ہے سرپرست, نگران, محافظ, منتظم. تو پھر قوام وہ شخص ہوا جو کسی فرد یا کسی ادارے یا کسی نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے, اس کی حفاظت اور نگہبانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو, وہ شخص قیم یا قوام کہلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس لفظ کو, بہت اہم ہے یہ لفظ, اس کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قوام کو فرمایا کہ مردوں کو قوام بنایا ہے اس نے, یعنی وہ سرپرست ہیں, وہ نگران ہیں, وہ محافظ ہیں, وہ منتظم ہیں. یہ انتظامی جو ہے کیفیت کی بات ہے. اللہ نساء عورتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کفیل بنایا ہے, ذمہ دار بنایا ہے, ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے اللہ تعالیٰ نے. بما فضل اللہ, اس بسبب اس کے, اس وجہ سے فضل اللہ, اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی جو ان کو, کن ان کو نہیں دی, بعد و ملا بعد, تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر, جو فضل دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, کسی کو درجہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, کسی کو جو فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے, اس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مردوں کو قوام بنایا ہے, ذمہ دار بنایا ہے. وَبِمَا أَنْفَقُوا, یہ دوسری وجہ ہے, اور اوپر بھی بما ہے اور پھر نیچے بما ہے. پہلے بما ایک وجہ بتا رہا ہے فضیلت کی, اور دوسرا بما جو ہے دوسری وجہ بتا رہا ہے فضیلت کی. کس وجہ, وہ کیا ہے دوسری وجہ؟ بما أَنْفَقُوا, کہ وہ خرچ کرتے ہیں, بسبب ان کے جو انہوں نے خرچ کیا, یعنی یہ خاندان کی کفالت کی ذمہ داری اور خرچ کرنا, یہ بھی اس کے اوپر ہے, مرض کے اوپر ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے قوام بھی بنایا ہے. من اموالہم, اپنے مالوں سے. پھر آپ جو ہے وہ عورتوں کے بارے میں کہا کہ فصالحات و قانتات, فصالحات پس صالحات, صالحہ عورت یعنی جو نیک عورت, نیک عورتیں صالحات ہیں, قانتات فرما بردار ہیں. یہ جو لفظ قانتا ہوتا ہے, قانتا جنوت کنوتن, یہ کنوت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اطاعت اور فرما برداری کے حوالے سے. قانت فرما بردار مرد ہے, قانتات فرما بردار عورتیں ہیں, اور اسی کی جمع قانتا کی جمع پھر جو ہے وہ قانتات آئیے. اور آپ کو پتہ ہے قنوت بھی اسی سے ہے, یہ جو دعائے قنوت ہوتی ہے وہ بھی اسی وجہ سے, وہ اطاعت اور فرما برداری کی دعا ہے, وہ عہد ہے اطاعت اور فرما برداری کا. اللہم انا نستعینوں کا و نستغفروں کا و نتوب الیک, یہ ساری کی ساری اطاعت و فرما برداری کی, اللہ میں تیرے آگے جھکتا ہوں, میں تیرے آگے جو ہے تیرا فرما بردار بندہ ہوں, میں اس سے کٹوں گا جو تجھ سے جو ہے وہ کٹتے ہیں, اور میں اس سے جڑوں گا جو تجھ سے جڑتے. تو یہ اطاعت و فرما برداری کا عہد بھی ہے, اس وجہ سے اس کو دعائے قنوت کہا جاتا ہے. تو پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں, وہ قنوت والی ہیں, قانتات ہیں, حافظات ہیں, حفاظت کرنے والی ہیں, للغیب غیب میں پیٹھ پیچھے, یعنی پیٹھ پیچھے مرد کی جو عزت ہے اس کی حفاظت کرنے والی ہیں. فرمایا بما حفظ اللہ, اللہ تعالیٰ نے جس کی حفاظت چاہی, یعنی وہ چیز اللہ تعالیٰ جو ان سے جو چاہے اللہ تعالیٰ نے حفاظت, یعنی اپنی عفت کی حفاظت, اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے حفاظت چاہی, اس کی غیر حفاظت کرنے والی ہیں وہ. واللاتی تخافونا, اور وہ عورتیں جن سے تخافونا تم کو ڈر ہے, خوف ہے, نشوزہن, اب یہ لفظ آ گیا ہے نشوز, جس کا ہم نے بالکل شروع میں اصطلاحات کے اندر اس کو دیکھا ہے, سرکشی کا مطلب ہے. نشزہ ینشزو, نشوزن نافرمانی کرنا, اطاعت سے گریز کرنا, سرکشی کرنا, کھڑے ہو جانا, یہ منع ہے. فائزوہن, اگر تمہیں ان عورتوں سے سرکشی کا جو ہے وہ خدشہ ہے, خوف ہے, پس پھر فائزو, تو ان کو واز کرو, ہننا نصیحت کرو ان کو. اب یہ وائزہ جائز وازن نصیحت کرنا, یہ لفظ ہے. ویسے بظاہر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو فائزو ہننا ہمیں ذرا مشکل سا لفظ لگے گا, اس کو بریک کر لیں, فا پس آئزو یو نا واز کرو, ہننا ان کو, ان عورتوں کو. وہ جرو ہننا, اور انہیں الگ کر دو, وہ جو ہجرت کر لو, ان سے دور رہو, ظاہر ہے یہ جو خوابگاہ میں جو ہے بتا بھی دی گئی، فی المضاجع خوابگاہوں میں ان سے دور رہو، یعنی ان سے بستر الگ کر لو. اور یہ دجا جو ہے لفظ جو ہے دجا جد جاؤ دج ان پہلو پہ لیٹنے کے معاملے میں آتا ہے، مضاجع جو ہے یہ جو وہ جگہ جہاں پہ کوئی شخص قتل ہو جائے جو ہے، تو مضاجع یہ اس کی قتل گاہ ہے، آرام گاہ ہے، خواب گاہ ہے، ان معنوں کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، اور مضاجع لیٹنے کے لیے جگہ بھی استعمال ہوتی ہے، تو خواب گاہوں کے معنوں کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. فرمایا یہ دوسری بات تھی. تیسری بات فرمایا وضربو ہننا، اور پھر ان کو ضرب لگاؤ، یعنی ان کو پھر مارو. فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ، اور پس پھر اگر وہ اطاعت کریں تمہاری، فَلَا تَبْغُوا، تو پھر نہ چاہو نہ تلاش کرو، عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، ان کے اوپر کوئی الزام. اِنَّ اللَّهَ كَانَ، بے شک اللہ تعالیٰ ہے، علیجن، سب سے اعلیٰ جو ہے، کبیرہ، بہت بڑا بھی ہے اللہ تعالیٰ. اس آیت کا ترجمہ کر لیں اور پھر اس کے بعد ہم اس پہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں.
مرد عورتوں پر قوام ہو اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو، پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خام خواہ ان پر دست رازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے.
عزیز بہنوں اور بھائیو، یہ جو آیات ہے، یہ آیت جو ہے آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی، اور یہ بہت زیادہ جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ کنٹروورشل، اس لحاظ سے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات وارد ہوتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں. اچھا، یہ جو آیت ہے یہ کس سے متعلق ہے؟ پہلی بات جان لیں، اس کو ایک عنوان دے دیجیے آپ. یہ آیت اسلام میں خاندانی زندگی کی تنظیم اور شیرازہ بندی کے متعلق ہے، پہلی بات، سب سے اہم بات ہے. اچھا، یہ جو بھی کوئی ریاست جب معاشروں سے وجود میں آتی ہے، جو یعنی کسی ریاست کے اندر کچھ چند معاشرے ہوتے ہیں، اور پھر وہ معاشرہ جو ہے خاندانوں سے مل کر بنتا ہے، تو کسی خاندان، کسی معاشرے یا کسی ریاست کی بنیادی اینٹ جو ہے اس کا خاندان ہوتا ہے، کسی بھی جگہ پہ. اس لیے یہ انتہائی اہم ہے کہ ریاست اور معاشرے کی پہلی اینٹ جو ہے، جو خاندان ہے، اس کی ترتیب ہے، وہ صحیح طریقے سے رکھی جائے. اگر یہ پہلی اینٹ صحیح نہیں رکھی جائے تو پھر تاثر یا میرا و دیوار کاج والی بات ہو جائے، کہ آسمان پہ لے جاؤ اس دیوار کو، یہ ٹیڑھی رہے گی اور کبھی صحیح نہیں رہے. اس لیے اس کو بہت بنیادی اہمیت دی گئی ہے کہ خاندان یا گھر، چونکہ ریاست اور معاشرے کا ایک بنیادی یونٹ ہوتا ہے، اس لیے اس کا پرتو بھی ہوتا ہے، یہ اس کا ریپلیکا بھی ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ ایک ریاست ہے اور ایک معاشرہ ہے، ایک قبیلہ ہے، تو اس قبیلے کا ایک سربراہ ہے، ایک ریاست ہے، اس ریاست کا ایک سربراہ ہے. اگر یہ سربراہ نہیں ہوگا کسی قبیلے کا تو وہ منتشر ہو جائے گا، کسی ریاست کا سربراہ نہیں ہوگا تو وہاں پہ انارکی ہوگی اور طوائف الملوکی ہوگی. تو دیکھیں یہ اس وجہ سے، کسی خاندان میں کوئی اگر اس کے سربراہ نہیں ہوگا تو یہ اس خاندان کا بھی معاملہ اسی طرح ہوگا. اگر خاندان انٹیکٹ ہے تو وہ معاشرہ انٹیکٹ ہے، اور وہ پھر ریاست انٹیکٹ ہے. اسی لیے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. خاندان، معاشرہ، نظام، ریاست کے نظام کے، یعنی یہ ادارے کی جب بات ہوگی، بطور انسٹیٹیوشن جب بات ہوگی خاندان کی، تو پھر اس نظام یا ادارے کو توڑنے والے امور بھی زیر بحث آئیں گے، اور ظاہر اسی زمرے کے اندر پھر نشوز کا حکم آیا ہے کہ دیکھو یہ ایک ادارہ ہے، اس ادارے کا ایک سربراہ ہونا چاہیے، اس ادارے کو اگر توڑنے والی کوئی بات ہوگی تو وہ یہاں پہ اس کا حکم آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے گھر کے ادارے کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور قرآن میں اس سے متعلق بے شمار احکامات صادر فرمائے ہیں. ان میں سے نمایاں ترین حکم جو ہے اس آیت مبارکہ کے اندر آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس ادارے کا ایک منتظم ہوگا، ایک سرپرست ہوگا، ایک نگران ہوگا، ایک محافظ ہوگا، جس کو یہاں پہ اس آیت کریمہ کے اندر قوام کہا گیا ہے. اور جو ہے، جیسے ہر صاحب اقتدار جو ہے جب کسی کی تقرری کرتا ہے کسی انتظامی جو عہدے کے اوپر، تو پھر اس کو اختیارات دی دیتے کہ تمہیں جو ہے مقرر کیا جا رہا ہے، منتظم مقرر کیا جائے، تمہارا یہ مینڈیٹ ہے اور تمہارے یہ حقوق و فرائض ہیں، تمہیں یہ اختیارات بھی دیے گئے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو قوام مقرر فرمایا یہاں پہ، تو اس کو اختیارات بھی دیے گئے. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ جس طرح دنیاوی معاملات کے اندر جو ہے وہ اختیارات جو ہے وہ بالکل غیر محدود نہیں ہوتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی جب یہ اختیارات دیے ہیں قوام کو تو وہ بھی غیر محدود نہیں ہیں. اس کے ساتھ کچھ حدود و قیود بھی بتائی ہیں, ان حدود و قیود کا جو ہے مینڈیٹ بھی بتایا ہے کہ تم کہاں پہ اس کو جو ہے وہ کرو گے. تو جن چیزوں سے خاندان بنتا ہے اگر عورت یعنی بیوی جو ہے ان کو برباد کرنے کے درپے ہو جائے, یعنی یہ ایک سچویشن ہے میاں بیوی کا اور خاندان مل کے, تو اس عورت اگر جو ہے اس کا کردار ہے یہاں پہ وہ اگر اس ادارے کو جو ہے وہ برباد کرنے کے درپے ہو جائے تو گھر کا سربراہ جو قوام ہے اس کو تین مراحل پر مبنی جو حکمت عملی دی گئی ہے کہ وہ جو وہ تین قدم جو ہے اٹھا سکتا ہے. پہلا مرحلہ کیا ہے کہ پھر اس کو واضح نصیحت سے سمجھائے, وائزوہن, جس کا صحیح مفہوم یہ ہے اور اس کو جان لینا چاہیے کہ یہ واضح و نصیحت کیا ہے. یہ واضح و نصیحت پوری اپنائیت کے ساتھ, ہمدردی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ سمجھانا ہے اور ہر پہلو سے سمجھانا ہے, اور اگر اس پہ کچھ اعتراضات ہوں دوسری طرف سے تو وہ اعتراضات کو رفع کرنا ہے, اور پھر بات کو سمجھانے کے بعد غور و فکر کا موقع دینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ابھی دیکھو ابھی ایک ہی نشست کے اندر میں نے یہ باتوں میں سمجھا دی ہے اور اگر یہ تم نہیں سمجھو گی تو پھر جو ہے اس کا یہ معاملہ ہوگا, بلکہ اس کو وقت دینا ہے. دوسرا مرحلہ کیا بتایا, فرمایا کہ پھر ان کے جو ہے واہجروہن, پھر جو ہے زوجیت کا جو تعلق ہے وہ منقطع کر دو, خفگاہیں الگ کر دو, اس کو الگ. اور یہ بات جو ہے یعنی اگر بات چیت یعنی جو واضح و نصیحت کام نہیں کر رہی تو پھر یہ معاملہ الگ طور پہ اپنی خوابگاہیں الگ کر دو. اس کو سزا بھی کہا جا سکتا ہے اور اس کو اصلاح کا ایک مرحلہ بھی کہا جا سکتا ہے. اس میں دونوں پہلو جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. اور یہ پھر جا رہا ہے سلولی اٹس گوئنگ ٹو ورڈز مور اسٹرکٹر پنش جو میئرز ان کی طرف جا رہا ہے, تو اس کو جو سختی کی تمہید بھی کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیں اگر وہ پہلا جو ہے کام نہیں کر رہی جو اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمائی ہے تو پھر زیادہ نسبتاً زیادہ سختی کرو, اور پھر اگر یہ بھی کام نہیں کر رہا ہے تو پھر فرمایا تیسرا اور آخری درجے میں قوام کو جسمانی سزا دینے کا اختیار بھی دیا گیا ہے. اور لوگ بالعموم عام طور پر اس کو جو فضربوہن جو ہے جب بالکل مارو ان کو جو ہے اس معاملے میں, لیکن دیکھو وہ بھی حدود و قیود کے بعد جو ہے پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ اگر تمہارے دونوں میئرز جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتائے ہیں وہ اگر کام نہیں کر رہے, وہ کوشش برابر نہیں ہو رہی, تو پھر خاندانی نظام کی ریٹ بہت اہم ہے. اس ریٹ کو قائم کرنے کے لیے پھر تمہیں سخت اقدامات کرنے کی اجازت دی گئی ہے. لیکن یہ جو اختیار دیا گیا ہے یہ حدود و قیود کے ساتھ دیا گیا ہے. یہ مارنا بھی ایسا نہ ہو اور یہ کہ اس کے میں جو ہے وہ بڑے بے دردی سے مارا جائے, وحشیوں کی طرح مارا جائے, بلکہ فرمایا یہ مارنا اس کی مثالیں دی گئیں ایسی ہے جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو برائی کرنے پر جو ہے وہ سرزنش کر سکتے ہیں, یا معلم اپنے کسی زیر تربیت شاگرد کو جو ہے وہ مار سکتا ہے. جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصریح فرمائی ہے اس مارنے کی, وضربوہن کی, اور فرمایا کہ فضربوہن ضربا غیر مبرح, کہ یہ جو ہے ایسا نہ ہو جو تکلیف دہ مار ہو, تکلیف دہ مار نہ ہو, بلکہ یہ سمبولک ہو کہ دیکھو یہ جو ہے انسان تبھی کسی کو مارے گا جب سے کوئی جو ہے اس کے ساتھ معاملے جو ہے محبت اور رف کا معاملہ جو ہے وہ نہ رہے. پھر تو وہی بتائی بات بتائی جا رہی ہے کہ تکلیف نہ ہو, مار نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا منہ پہ نہ مارا جائے, فرمایا ایسی چیز سے نہ مارا جائے جو جسم کے اوپر نشان چھوڑ دے. تو ظاہر ہے اس میں پھر بہت جو ہے وہ احتیاط کی جو ہے وہ ضرورت ہے. فرمایا تعدیبی اختیار, یہ جو تین اختیار دیں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تینوں کے تینوں بجاکوات ان کو جو ہے کر ڈالے جائیں, بلکہ نشوز کی حالت میں ان تینوں تدابیر کو کرنے کی اجازت ہے حسب جو ہے موقع اور حسب جو ہے ضرورت, جو بھی ہونا چاہیے. قصور کے اندر اور تدبیر کے اندر جو ایک تناسب ہونا چاہیے, جہاں پہ ہلکی تدبیر سے اصلاح ہو سکتی ہے وہاں پہ سخت تدبیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر مرد کو قوام ہونے پر جو دو دلائل میسر بیان فرمائے ہیں, وہ پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر جو درجہ بخشا ہے وہ مرد کو بعض صفات میں عورت پر نمایاں تفوق حاصل ہونے کی سپیریئرٹی جو ہے, بعض صفات کے اندر جو سپیریئرٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, جو درجہ رکھا ہے, اس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے یہ مرد کو قوام جو ہے بنایا ہے, اور جس کی بنا پر وہ سزاوار ہے کہ یہ قوامیت کی جو ذمہ داری ہے اسی پہ ڈالی جاتی, مثلا محافظت کے اندر اور مدافعت کے اندر اور قوت و صلاحیت کے اندر اور کمانے کے اعتبار سے اور ہاتھ پاؤں چلانے کی جو استعداد اور ہمت اللہ تعالیٰ نے مرد میں رکھی ہے وہ عورت میں نہیں رکھی ہے. اس بنا پہ یہ عقلی تقاضا بھی یہی تھا کہ یہ قوامیت کی ذمہ داری مرد کو ہی دی جاتی، عورت کو نہ دی جاتی. دوسری بات جو فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر بیوی اور بچوں کی معاشی اور کفالتی ذمہ داریاں ڈالی ہیں، وہ خاندان کی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے، وہ کماتا ہے اور وہ ان کے اوپر خرچ کرنے کا ذمہ دار ہے. یہ ذمہ داری مرد نے اتفاقی طور پہ یہ تبرعاً جو ہے ثواب کے لیے نہیں اٹھائی ہے، بلکہ اس وجہ سے اٹھائی ہے کہ یہ ذمہ داری اسی کی اٹھانے کی ہے، یہ صنف نازک کی ذمہ داری نہیں ہے اٹھانے کی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پھر صلاحیتیں بھی اسی جیسی رکھی ہیں کہ وہی ان کا حق ادا کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل رائن علی اہلی و مسئول، مرد اپنے اہل خانہ کا نگران ہے اور اسی نگرانی کے حوالے سے اسے سوال کیا جائے گا. اس لحاظ سے عقلی تقاضا یہی تھا کہ مرد ہی کو قوام بنایا جاتا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے معاملات ہیں، اس کے اوپر آپ مجھے اندازہ یقین ہے کہ آپ جو ہے کے اوپر آپ کے ذہن کے اندر سوالات ہوں گے. آپ اگر یہ سوالات اگر اس میں اٹھائیں گے تو انشاءاللہ جب ہم اس کو اضافی مواد کے اندر ان ساری چیزوں کو کور کریں گے جس میں مرد اور عورت کے حقوق کو فرائض کا توازن ہے معاصر معاشروں میں، آج کل کنٹمپریری جو سولائزیشن ہے اس کے اندر یہ حقوق و فرائض کا تعاون کس طرح کیا گیا ہے، اور پھر جو ہے اسلام کے اندر اسلامی نظام حیات میں کس طریقے سے یہ توازن قائم کیا گیا، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اور عورت کے حقوق کا حقیقی استحصال کس طریقے سے دنیا کے اندر ہو رہا ہے، اور پھر مرد اور حقوق کے حقوق و فرائض میں جو متفرق قسم کے مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم اضافی مواد کے حصے کے اندر شامل ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ.